سب آ گئے. میں پہلے خطبہ پڑھوں گا اور اس کے بعد جو الفاظ کہلواؤں گا وہ آپ سب کہتی رہیں جو بیعت ہونا چاہتی ہیں. جو عورتیں پہلے سے کسی سے بیعت ہیں اور ان کے وہ شیخ جن سے وہ بیعت ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کو بیعت ہونے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لائی ہم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعت سے نماز چھوڑنے سے چوری کرنے سے زنا کرنے سے پرایا مال ناحق کھانے سے کسی پر بہتان باندھنے سے کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گی اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گی. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما, ہمیں اپنی سچی بندیوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابعداری. بس یہ ہو گئی بے. اب میں جو باتیں کہوں ان کو دھیان سے سنیے، اب ان کو اپنی زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں. بیعت ہونے کا مطلب دو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں. آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی، کرنے کے کام نہیں کیے، نہیں کرنے کے کام کر لیے، یہ جو غفلت ہوئی کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیعت آپ کی پچھلی زندگی کے حق میں، یعنی بیعت ہونے سے پہلے کی زندگی کے حق میں توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا عہد و پیمان اور وعدہ ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، آدمی گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو، اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں ندامت اور پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی. اور نمبر تین، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا یاد آ. یہ تین چیزیں تو ہر توبہ میں ضروری ہیں. ایک چوتھی چیز بھی ہے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے تو وہ بھی ادا کر دیا جائے. توبہ سے اللہ یا بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالی کے حقوق میں ایک تو ہے نماز. آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. عورتوں کے لیے ماہواری شروع ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو وہ بالغ کہلاتی ہیں. آپ بھی جس دن سے بالغ ہو گئیں آپ پر نماز فرض ہو گئی. البتہ عورتوں کے لیے ماہواری کے دنوں میں نماز نہیں ہے، یعنی نماز فرض نہیں رہتی اس کے علاوہ دنوں میں. تو بہرحال آپ جب سے بالغ ہوئیں آپ پر نماز فرض ہو چکی. اب اگر اس دن سے لے کر آج تک برابر سب نمازیں پڑھتی چلی آ رہی ہیں، کوئی نماز چھوٹی نہیں، قضا نہیں ہوئی الحمدللہ، یا چھوٹی تھی آپ نے اس کی قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر چھوٹی تھی اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد تنہائی میں بیٹھو، بیٹھ کر کے سوچو، غور کرو، اندازہ لگاؤ کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی. ابھی آپ کو ایک بکلیٹ، ایک پستکایا دیں گے بیعت ہونے کے بعد، جس میں بیعت ہونے والوں کو ہدایتیں کی سوچن لکھے ہیں، ان کو پڑھ لینا. اس میں سوچنے، اندازہ لگانے کا طریقہ بتایا ہے، وہ پہلے دیکھ لینا، اس کے بعد بیٹھ کر کے سوچنا، غور کرنا، اندازہ لگانا کہ آج تک ہماری کتنی نمازیں چھوٹی. اندازہ لگانے کے بعد جو طے کرو اس کو کاغذ پر یا ڈائری میں نوٹ کر لو اور آج ہی سے اس کی قضا کرنا شروع کر دو. اسی طرح رمضان کے روزے، بالی ہونے کے بعد جتنے بھی رمضان کے مہینے آئے ان کے روزے بھی آپ پر فرض ہو چکے، وہ بھی اگر برابر رکھتی چلی آ رہی ہیں الحمدللہ، یا چھوٹے تھے اور قضا کر لی تو بھی بہت اچھا، اور اگر وہ بھی چھوٹے ہیں اور اب تک قضا کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اسی بیٹھک میں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے کتنے روزے رمضانوں کے چھوٹے، اس کا بھی اندازہ لگانا ہے، اس پر بھی غور کرنا ہے. اس کا بھی غور کر کے اندازہ لگا کر جو طے کرو اس کا بھی طریقہ اندازہ لگانے کا اس کتاب کے میں، پستکا میں ہے، وہ دیکھ لینا. غور کرنے کے بعد جب اندازہ لگا کر طے کر لو کہ اتنی, تو اس کو بھی نوٹ کر لو اور اس کی بھی قضا شروع کر دو. دیکھو ماہواری کے دنوں میں عورتوں کے لیے نماز نہیں ہے, بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے, اور ماہواری کے دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی لیکن بعد میں اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے. نماز اور روزے میں یہ فرق ہے. اس لیے رمضان میں جو ماہواری کے دن آئے ان میں روزہ نہیں رکھا ہو اور اب تک قضا نہیں کی ہے تو اس کی قضا کرنی ہے. تو بہرحال ایک تو نماز ہوئی, دوسرا روزہ ہوا اللہ کے حقوق میں. اسی طرح اگر اللہ نے مال و دولت دی ہے تو اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, قربانی واجب ہوتی ہے, صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے. عام طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں, سونے کا, چاہے چھوٹا سا زیور ہو دو تین ایک دو تولے کا. اب اس کے ساتھ کوئی بھی عورت ایسی نہیں جس کے پاس کچھ نقد پیسے نہ ہو, روپیے کچھ نہ کچھ تو, پچاس سو ہزار دو ہزار تو ہوتے ہی, اور کبھی سونے کے ساتھ چاندی کا زیور بھی ہوتا ہے. اب اگر ان تین چیزوں کو ملا کر, آج کل چونکہ سونے کا بھاؤ بہت بڑھ گیا اور اس کے مقابلے میں چاندی کا کم ہے, اس لیے سونے والا زیور اس کا جو بھاؤ ہے وہ لگا کر اس کی جو قیمت ہے وہ, اور چاندی والے زیور کی قیمت, اور چاندی کا زیور نہ ہو تو وہ جو نقد روپیے ہیں وہ, یہ تینوں یا دونوں کو ملا کر جتنا بنتا ہے, اگر اس سے 612.35 گرام چاندی آج آ سکتی ہے تو یہ نصاب پورا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. آپ میں جو پڑھی لکھی ہیں, مسائل سے واقف ہیں اور سمجھتی ہیں, وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی بتلا دیں, نہیں تو دوسرے جو مفتی حضرات ہیں, یہاں مفتی محمود ہیں اور بھی مفتی عبد الرحمان صاحب ہوں گے, اور جس سے بھی ہو پوچھ لیں اور معلوم کر لیں. اور اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو اب اس کو ادا کرنی ہے حساب لگا کر. اسی طرح خود عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس جو زیور ہیں اس کی زکوٰۃ ہمارے شوہر ادا کرے. نہیں, زیور کی مالک آپ ہیں. ہاں اگر زیور شوہر کا ہے تو اس پر ہے, کبھی آریت کے طور پر استعمال کے لیے جیسا ہمارے یہاں شادی کے موقع پر کبھی دیتے ہیں تو اس صورت میں اس پر ہے, لیکن اگر آپ مالک ہیں, ماں باپ کی طرف سے آپ کو وہ ملا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ پر ہے, شوہر پر نہیں ہے. شوہر آپ کو اس کے لیے پیسے دے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو اس کا احسان ہے, نہ دے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کہیں سے بھی اس کا انتظام کریں, نہ ہو تو اس زیور کو بیچ کر ٹکڑا ٹکڑا توڑ کر کے بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. اسی طرح قربانی بھی آپ ہی پر قربانی واجب ہے اور اس قربانی کو آپ ہی کو ادا کرنا ہے. اب اگر شوہر آپ کی طرف سے آپ کے کہنے سے ادا کر دے تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا, لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کے لیے ضروری ہے. اسی طرح صدقۃ الفطر بھی, صدقۃ الفطر آپ کا آپ پر ہے, شوہر پر نہیں ہے, لیکن اگر شوہر آپ کے کہنے سے ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا. بہرحال جس کے پاس نصاب جتنا ہے کچھ زیور نقد روپیہ, تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے, قربانی بھی واجب ہے, صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. اب وہ سوچ لے کہ اب تک اگر نہیں دیا ہے تو پھر اپنا حال لکھ کر کے مفتیوں سے پوچھ لو کہ اتنے سالوں سے میرے پاس یہ زیور ہے اور میں نے آج تک اس کی زکوٰۃ دی نہیں, اب کیا کروں. وہ اپنا حساب دے کر آپ کو بتا دیں گے اور جو بتائیں اس کے مطابق کر لو. اسی طرح حج, اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے یا زیور ہے اور جس سے آپ وہاں حج کے لیے جا کر آ سکتی ہیں اور محرم کا خرچہ بھی برداشت کر سکتی ہیں, تو آپ پر حج بھی فرض ہے. وہاں یہ بھی نہیں کہ بھائی شوہر لے جائے, بلکہ آپ کو چاہیے, شوہر کے پاس نہیں اور آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ کہیں گے شوہر کو کہ میں اپنے پیسوں سے آپ کو لے جاتی ہوں یا اور کسی محرم کو. بارہ یہ مسئلہ بھی معلوم کر لیں. تو یہ تو اللہ کے حقوق ہوئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اگر اس میں کوتاہی ہوئی ہے تو جیسا میں نے ابھی بتلایا اس کے مطابق اس کی قضا کرنی ہے, اس کو پورا کرنا ہے. یہ تو اللہ کے حقوق ہوئے. بندوں کے حقوق دو طرح کے ہیں, جانی اور مالی. جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا, پیٹا, گالیاں دی, برا بلا کہا, تہمت لگائی, ستایا, ہماری ذات سے کسی کو جسمانی یا ذہنی, شاریرک یا مانسک تکلیف پہنچی. جس کو بھی تکلیف پہنچی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتا. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کریں، اللہ میں نے تو تیرے بندوں کو یا بندیوں کو بہت ستایا ہے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب مل گیا ہے کہ وہ جس کو آپ نے ستایا ہے نا وہ معاف کرے تو معاف، ورنہ نہیں. بندوں کا حق اللہ معاف کرتے نہیں. اس لیے اگر کسی کو اس طرح کسی کا جانی حق آپ پر ہے، تو کسی کو ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی طور پر ہو، شاریرک یا ہو مانسک ہو، تو آپ کو اس کی معافی مانگنی پڑے گی. اسی طرح مالی حقوق میں ہم نے کسی کے پاس سے پیسے لیے، قرض کے طور پر لیے، چرا لیے، چھین لیے، یا کوئی حق تھا کسی کا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، روک لیا اس کو، یا یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز لے لی واپس نہیں کی، کسی کی کوئی چیز توڑ دی، اس کی قیمت ادا کرنی ضروری ہوتی وہ ادا نہیں کی، یہ سب مالی حقوق ہیں. جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گی یا جس کا حق ہے وہ معاف نہیں کرے، وہاں تک معاملہ صاف نہیں ہوتا. اس لیے جو ہے سوچ لو. اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اب آپ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ میں نے آپ کے جو تعلق والے ہیں ان کی پہلے لسٹ بنائیں. اب ہمارے تعلق والے عام طور پر ایک تو ہیں رشتے دار، جس میں ماں باپ، بھائی بہن، چچا خالہ، پھوپھی، ماموں یا ان کی بیٹیاں بیٹے جو رشتے دار ہیں، جن جن رشتے داروں سے آج تک آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوا، ان تمام کے نام اس لسٹ میں لکھو. پہلا نام ابا کا لکھو، پھر امی کا، پھر بھائیوں کا، پھر بہنوں کا، پھر دوسرے رشتے داروں کا. اسی طرح دوسری لسٹ بناؤ گے آپ اپنی سہیلیوں کی، جن جن عورتوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق رہا ان کی لسٹ بناؤ، چاہے وہ تھا اب نہیں ہے یا ابھی ہے. اور تیسری لسٹ آپ بنائیں گی اپنے محلے اور بستی کی وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اسی کے معاملے میں کمی بیشی آ جاتی ہے، کبھی اس کو ستا دیتے ہیں، کبھی اس کو برا بلا کہہ دیتے ہیں، کبھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، کبھی اس کی کوئی چیز لے لیتے ہیں. یہ جو حقوق کا تعلق ہے یہ ایسے ہی لوگوں سے. تو بہرحال یہ تین قسم کے رشتے ہوئے، ان سب جتنے جیسے آپ اس کی رشتہ بنا لیں پہلے، اور رشتہ بنانے کے بعد مثلا رشتے دار ہیں، آپ نے پہلا نام ابا کا، پھر امی کا، پھر بھائیوں بہنوں، چچا خالہ، پھوپھی، جن جن رشتے داروں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوا، سب کے نام لکھو. جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کی نوبت نہیں آئی ان کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کا کوئی رشتے دار افریقہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، معلوم ہے وہاں، لیکن آج تک کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں پڑا، اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ سب کتنے ہو جائیں گے، 20, 25, 30, 40, 50. اسی طرح آپ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے نام الگ لکھو، اور اسی طرح محلے اور بستی کی وہ عورتیں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. وہ اب یہ تینوں رشتے جب تیار ہو گئی، اس کے بعد آپ بیٹھو سوچو. مثلا پہلی رشتہ ہے، اس میں نام پہلا ہی ابا کا، سوچو آج تک میں نے ابا کو کتنی تکلیف پہنچائی، ان کا دل دکھایا، ان کو ستایا، ان کی نافرمانیاں کی، جو جو یاد آوے ان کے نام کے سامنے نوٹ کرو. دوسرا نام امی کا ہے، امی کو میں نے آج تک کیا کیا تکلیفیں پہنچائی، ان کو ستایا، ان کی نافرمانیاں کی، ان کا دل دکھایا، وہ بھی نوٹ کرو. پھر بھائی بہنوں کے نام ہیں، بھائی بہنوں کو تو میں کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی، بات بات میں میری ان سے لڑائی ہوتی ہے، مار پٹائی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، آج تک کبھی میں نے ان سے معافی نہیں مانگی، تو سب نوٹ کرو. اسی طرح دوسری رشتہ سہیلیوں کی ہے، ان کو بھی اسی طرح، اور تیسری رشتہ جو محلے اور بستی کی عورتوں کی ہے ان کے متعلق بھی یہ سب، جس کے متعلق جو یاد آیا کہ فلانی کو میں نے برا بلا کہا تھا، فلانی کی غیبت کی تھی، فلانی پر تہمت لگائی تھی، فلانی کو مارا تھا، وہ سب نوٹ کرو. یہ جانی حقوق کی لسٹ تیار ہوئی. پھر انہی لسٹوں کو دوبارہ چیک کرو مالی حقوق کے لیے، بھائی ان میں سے میں نے اپنے بھائی کے پاس سے قرض کے طور پر 500 روپے لیے تھے لیکن اب تک دیے نہیں، میں نے واپس نہیں کیے. فلانی سہیلی کے پاس سے میں نے کتنے پیسے لیے تھے، فلانی کے پاس سے میں نے چیز خریدی تھی اس کی قیمت آج تک ادا نہیں کی، فلانی کی میں نے جو ہے فلانی چیز لے لی تھی، اس کا قلم لے لیا تھا، اس کی انگوٹھی لے لی تھی، واپس نہیں کی. تو بہرحال یہ جو بھی یہ مالی چیزیں ہیں یاد آئے ہر ایک کے نام کے سامنے نوٹ کرو، اب یہ دونوں رشتے تیار ہو گئے, جانی حقوق کی بھی مالی حقوق کی بھی. اب ذرا ہمت کر کے ہر ایک کے پاس جانا ہے. جب یہ وقت آئے گا تو آپ کا جی آپ کو یوں کہے گا کہ اچھا آپ اس کے پاس جائیں گی, معافی مانگیں گی, یہ تو آپ کی بڑی توہین ہے, بڑا اپمان ہے, بڑی انسلٹ ہے. یہ آپ کے نفس کا دھوکا ہے, اس کی طرف دھیان نہ دو بلکہ ہمت کر کے پہنچ جاؤ اور ہر ایک سے جانی حقوق کی معافی مانگو اور مالی حقوق ادا کرو. مالی حقوق کی خالی معافی نہیں بلکہ وہ ادا کر کے پھر معافی مانگو کہ تمہاری اس کی ادائیگی میں جو دیر ہوئی اس کو معاف کرو. یہ سب کام کر لو گی آپ تب آپ کی توبہ قبول مکمل ہوگی, ورنہ ابھی خالی زبان ہی توبہ ہے. یہ تو ہوا ایک حصہ, یعنی یہ بیعت ہونے سے پہلے کی آپ کی زندگی اس سے متعلق. اب آج آپ بیعت ہو گئی, آئندہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں پہلا کام تو یہ ہے کہ بھائی پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو. اب جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ماہواری کے دنوں میں عورتوں کے اوپر نماز نہیں ہے, لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھلے نماز تو فرض نہیں ہے لیکن جب نماز کا وقت آوے نا تو اس وقت باقاعدہ وضو کر کے, اگرچہ وہ وضو وضو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک وضو کی سی شکل ہے, وضو کر کے مصلی بچھا کر قبلے کی طرف بیٹھو. نماز تو آپ نہیں پڑھیں گی اس لیے کہ اس حالت میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی, لیکن باقی تسبیحات ہیں, پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود شریف, استغفار, دعا کی کتابیں, وہ پڑھو. روزانہ نماز کے اندر آپ جتنا وقت لگاتی تھی, فجر کی نماز میں مان لیجئے روزانہ 20 منٹ لگتے تھے, تو ماہواری کے دنوں میں بھی باقاعدہ وضو کر کے مصلی بچھا کر اسی طرح 20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر تسبیح وغیرہ دعا میں لگی رہو. یہی حال دور اصل ہونے کا. اب آپ کہیں گے کہ نماز تو فرض ہے نہیں, آپ ہم پر ضروری کر رہا. یہ عادت باقی رکھنے کے لیے, یہ عام طور پر عورتوں میں نماز کے معاملے میں جو سستی ہوتی ہے نا اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ماہواری کے دنوں میں وہ نماز کا بالکل وہ فرض تو ہے نہیں, وہ بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دیتی. اب ماہواری کے دن 5, 6, 8, 10, اب 10 دنوں تک جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا, 10 دن کے بعد پھر پڑھنے کا وقت آئے گا تو طبیعت کو بوجھ پاتا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ عادت باقی رکھنے کے لیے بھلے آپ پر ماہواری کی وجہ سے نماز فرض نہیں ہے لیکن آپ وضو کر کے جو ہے وہ مصلی بچھا کر تسبیح میں, دعا میں, استغفار میں مشغول ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا کچھ وقت جو ہے اللہ کی یاد میں بھی گزرے گا. 24 گھنٹے میں کوئی آدمی اللہ کو یاد ہی نہ کرے تو اس کی وجہ سے دل پر بھی بڑی غفلت آ جاتی ہے. جیسے آپ گھر کو 8 دن تک صاف ہی نہ کریں تو کیا ہوگا, روزانہ صفائی ہوتی ہے, 8 دن تک صاف نہیں کریں گے کتنی دھول جم جائے گی. تو یہ حال دل کا بھی ہے, تو دل کو بھی جو ہے اس کی دھول صاف کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ذکر وغیرہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو. تو ہم نماز تو نہ پڑھیں لیکن یہ سب ہونا چاہیے. تو بہرحال ایک تو ہے نماز, اور وہ بھی آپ کو اول وقت میں پڑھنی ہے, ظہر کا وقت ہوتے ہی آپ نماز پڑھ لیں گی, اسی طرح فجر اور دوسری نمازوں کے اندر بھی. اور دوسری چیز ہے رمضان کے روزے, رمضان کا مہینہ آوے تو ان کے روزے بھی رکھو. اب جیسا کہ پہلے بھی بتلا دیا ماہواری کے دنوں میں روزے نہیں رکھیں گی لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے. دیکھو نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزوں کی قضا ہے, تو یہ روزے اور رمضان کے دنوں میں کچھ جو ہے روزے کے زمانے میں کچھ اور عبادتوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. رمضان کی راتیں اللہ کی یاد میں گزریں, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت ہے کہ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور اس میں اگر آپ نے عبادتوں کا, نیک کام کرنے کا, گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر عبادتوں اور گناہ سے بچنے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے رمضان کا مہینہ اچھا گزرنا چاہیے, اس میں نہ کوئی گناہ نہ ہو, زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام ہو, عبادتوں کا اہتمام ہو تو اس کی برکت سال بھر چلتی ہے. تو بہرحال یہ رمضان کے روزے. تیسری چیز جو ہے زکات, جیسا کہ ابھی میں بتلا چکا زیورات ہیں, کچھ نقد روپے ہیں معلوم کر لینا اور اس کی پر اس کی زکات ادا کرنی ہے, قربانی کرنی ہے, صدقہ فطر کرنا دینا ہے, اور یہ سب آپ پر ہے. جیسا کہ میں بتلا چکا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے, شوہر اگر آپ کی طرف سے آپ کے کہنے سے ادا کر دے تو اس کا احسان ہے, باقی اگر وہ خدا نہ کرے نہ کہے تو اس صورت میں آپ کو اس کو انجام دینا ہے, اور یہی حال حج کا ہے. اور جو ہے ایک کوشش بڑی یہ کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کوئی بھی آدمی ہو اپنا ہو، پرایا ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ جب میدان حشر میں حساب کتاب کریں گے نا تو انصاف کریں گے. چنانچہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کو زندہ کریں گے، سینگ والی کو بھی بغیر سینگ والی کو بھی، اور یہ سینگ والی نے جو مارا تھا بغیر سینگ والی کو اس کا بدلہ دلوائیں گے اللہ، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ سینگ والی کے سینگ نکلوا دیں گے، بغیر سینگ والی کو سینگ بٹھا کر یوں کہا جائے گا تم مار کے بدلہ لے لو. تو جب جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انہوں نے اگر اپنے کسی ہم جنس کے ساتھ دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے، تو وہ اللہ پھر ہم سے کیوں نہ بدلہ دلوائیں؟ ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ستایا ہے، تو ضرور اس کا بدلہ ہوگا. اور ہمارا بدلہ کیا ہوگا؟ ہمارا بدلہ یہ ہوگا کہ ہمارے نام اعمال میں سے نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی. اگر وہاں ہمارے ساتھ بھی معاملہ جانوروں جیسا کرتے نا تو بہت ہی اچھی بات، بھائی ہم نے کسی کو مارا ہے تو وہ مار دے گا ایک تماچا، ہم کہیں گے دو مار لے، لیکن ہماری نیکیاں تو بچ جائے گی، لیکن وہاں ہماری نیکیاں اس کو دے دیں گے. اس لیے بڑا اہم خطرناک معاملہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت میں میری امت میں بہت سے لوگ ایسے آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں اور بڑی مقدار میں پہاڑوں کے برابر لے کر کے آئیں گے، لیکن کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، کسی کو ستایا تھا، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کے پیسے لے لیے تھے، کسی کا کی زمین دبا لی تھی، وہ سب حق والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ ہمارا حق ان سے دلواؤ. اور وہاں تو اللہ میں سب کا حق دلوائیں گے. اب جیسے یہ لسٹ بھی تیار کرائی تھی نا آپ کی، وہ لسٹوں والے سب اگر یہاں ہم نے معاملہ صاف نہیں کیا تو وہاں سب آ کر کے اللہ سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے بھائی ان کا حق دو. اب وہاں جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ روپے پیسے تو ہیں نہیں، یہ دنیا کی دولت تو یہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہاں تو ہمارے ساتھ نیکیاں آئیں گی یا گناہ، جو ہم نے اعمال کیے ہیں اچھے یا برے وہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، دوسری کوئی چیز جان سے ساتھ جائے گی نہیں. اس لیے دھیان اسی پر دینا ہے، اسی کو ہمیں اپنی دولت سمجھنا ہے، نیکیوں کو. یہ روپے پیسے تو ضرورت ہماری پوری ہو جاتی ہے، بس کافی اللہ کا احسان. تو بہرحال یہ جو ہے نیکیاں اس کی دی جائے گی. حدیث حضور فرماتے ہیں کہ یہ نیکیاں حق والوں کو جیسا جیسا جس کا حق. ایک کتاب ہے ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک اگر کسی کا ایک دان، یعنی پہلے زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا درہم، اس کا چھٹا حصہ اس کو دانگ کہتے تھے، دانی عربی میں. تو اگر کسی کا ایک دانگ باقی ہے تو اس کو ستے مقبول نمازیں دے دی جائے. اب پتہ نہیں ہمارے نام آئے اعمال میں کتنی مقبول نمازیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس طرح جیسا جیسا جس کا حق زیادہ ہوگا اس کو ہماری زیادہ نیکیاں دیں گے، کم ہوگا اس کے مطابق. حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اس کی نیکیاں دے دیتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حق والے ابھی باقی رہیں گے. حق والے 500 تھے، 200 تھے، اب 100 کا حق ادا ہوا، نیکیاں ختم ہو گئی، باقی اب بچ گئے اس کا. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے بھائی تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب یہ جو حق والے ہیں ان کا حق کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ اچھا اس کی نیکیاں اگر ختم ہو گئی، یہ حق والے جو باقی رہ گئے ان کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ ڈال، چنانچہ یہ دوسروں کے گناہ سر پہ ڈالے جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے جہنم میں جانے کی نوبت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب دنیا میں ہم صاف کر لیں. اس لیے بہرحال کوشش ہماری یہی ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. زندگی اس طرح گزارنی چاہیے، ایک مومن کی زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویدیه والمومن من امنه الناس علی دمائهم واموالهم. کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس کے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اس سے معمون اور محفوظ ہوں. گویا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے. تو ہم اپنے ذرا زندگی کا جائزہ لے لیں کہ بھائی ہماری ذات سے تکلیف تو نہیں پہنچتی، بعضوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ ان سے خواہی مخواہی چاہے نہ چاہے لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. تو بہرحال یہ تو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور یہ معاملات کی, یہ بتا رہے تھے نماز روزہ حج زکات اور پھر قرآن کی تلاوت. اگر آپ میں کوئی حافظہ ہے تو روزانہ کم سے کم 3 پارے, حافظہ نہیں ہے تو 1 پارہ ناظرہ, اور اگر ناظرہ پڑھتے بھی نہیں آتا اسی مجلس میں یہ سوچ کر طے کر لو کہ آج سے ہی انشاءاللہ میں قرآن پڑھنا سیکھوں گی. اپنے محلے میں یا گھر میں آپ کے بھائی شوہر یا بیٹے وغیرہ جانتے ہیں ان سے روزانہ 10 منٹ بیٹھ کر کے سیکھو گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قرآن پڑھ کے آ جائے گا. تو بہرحال قرآن کی تلاوت. دوسری چیز ہے تسبیحات. تسبیحات میں ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھو آپ نے فضائل ذکر سنی ہوگی فضائل اعمال میں, یہ ایک ایک کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایک ایک کلمہ لا حول ولا ایسا ہے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں. ایک ایک کلمے کی وجہ سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا ثواب سے بھر جاتی ہے, نام اعمال کا ترازو اس کی وجہ سے بھر جاتا ہے. اور بعض تو جیسے لا حول ولا قوت اس کا ثواب تو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں. تو بہرحال یہ ایک ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے. یہ تیسرے کلمے میں یہ سب چیزیں آ گئی. ایک تو یہ پڑھنا ہے, دوسرا جو ہے درود شریف. درود شریف آپ جو نماز میں پڑھتی ہیں وہ یا اس کے علاوہ جو چھوٹا بڑا درود آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتی ہیں. اور تیسری چیز ہے استغفار. استغفار کے بھی بہت سے کلمے ہیں, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہم اغفر لی وارحمنی, یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, یا کچھ نہیں تو خالی استغفر اللہ. یہ بھی یہ 3 چیزیں ہوئی, تیسرا کلمہ, درود شریف اور استغفار. ان تینوں کو صبح اور شام 2 ٹائم پڑھنا ہے. اب کتنا پڑھیں گی؟ تو جو عورتیں گھر کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں ان کو تو یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ پڑھیں. جو معمر ہیں عمر والی ہیں اور کوئی ان کو زیادہ کام نہیں فرصت سے ہیں وہ 300-300 مرتبہ ہر ایک کو پڑھے صبح بھی اور شام کو بھی. صبح بھی تسبیح جب سے اٹھیں اس وقت سے لے کر دن کے 11 بجے تک پوری کر سکتے ہیں. لمبا فاصلہ ہے, وہ اتنا لمبا ڈسٹنس ہے اٹھنے سے لے کر 11 بجے تک کا, کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مصلی ہی پر بیٹھے بیٹھے اس کو پورا کر لیں سورج اگنے سے پہلے. یہ وقت بڑا اچھا ہے, اس میں اگر پڑھیں گی نا تو فائدہ بھی زیادہ ہوگا, ثواب بھی زیادہ ملے گا, اور جو ہے اس کی وجہ سے تاثیر اور آپ کی اس میں تبدیلی بھی بہت آئے گی. باقی یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے کر لیں تو کوئی حرج نہیں, چھوڑنا نہیں. شام کی تسبیح اثر سے لے کر سونے تک کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن اثر و مغرب کے درمیان پڑھ لیں تو بہت اچھا. ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں, ثواب دونوں صورتوں میں برابر ملے گا. البتہ بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں جہم ہوتا ہے اس لیے فائدہ زیادہ ہوگا. بہرحال جیسا موقع ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پڑھنا ہے. یہ تو تسبیح ہوئی. اسی طریقے سے جو ہے وہ 40 درود چھپے ہوئے ہیں صلاۃ و سلام کے نام سے, وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے. وہ بھی 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ اس کو پورا پڑھنا ہے. اور دعا کی ایک کتاب ہے الحزب العظم, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری دعائیں جمع کر دی گئی ہیں. دیکھو ہم اور آپ سب محتاج, ہر گھڑی ہر لمحہ ہم اللہ کے جو ہے محتاج ہیں. ہم اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تندرستی دے, روزی دے, نیک اولاد دے, نیک بیوی دے, نیک شوہر دے, روزی میں برکت دے, کاروبار میں برکت دے, پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں. دنیا کی نعمتیں مانگتے ہیں, آخرت کی نعمتیں مانگتے ہیں, حضور کی شفاعت دے, جنت حضور کا جو ہے حوض کوثر کا جام دے, اپنے عرش کا سایہ دے, جنت دے, تو نعمتیں مانگتے ہیں. اسی طرح مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ بیماری سے بچائیو, قرضے سے بچائیو, دشمنوں کی شرارتوں سے بچائیو, جہنم سے بچائیو, قبر کے عذاب سے بچائیو. تو دنیا آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے مانگنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہ ہو. اور دنیا آخرت کی کوئی تکلیف مصیبت ایسی نہیں جس سے پناہ مانگنے کا طریقہ حضور نے بتلایا نہ, سب حضور کی دعاؤں میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری دعاؤں کو ایک بڑے محدث بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا, اسی کتاب کا نام ہے الرزق العظم. اب یہ ذرا بڑی ہو گئی, موٹی جاڑی ہو گئی, تو یہ ایک دن میں پوری نہیں کر سکتے, تو اب انہوں نے ہماری سہولت کے لیے اس کے ساتھ حصے کر دیے کہ چلیے آپ ایک دن میں نہیں تو 7 دن میں اس کو پورا کریں. اور ہر حصے کا ایک نام رکھ دیا, پہلی منزل سنیچر, دوسری منزل اتوار, تیسری منزل پیر. یہ گویا سہولت کے لیے, یہ پہلی دوسری منزل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی منزل والی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کو پڑھی تھی, نہیں نہیں, یہ ہماری سہولت کے لیے. تو بہرحال کوئی آدمی روزانہ اگر پڑھے, جیسے وہ عورتیں جو فرصت سے ہیں روزانہ اس پوری دعا پڑھ لے, سبحان اللہ. اور خاص کر کے بڑی راتیں آتی ہیں, بڑے دن آتے ہیں, اس میں تو ان کا اہتمام پوری پڑھنے کا ہونا چاہیے. بہرحال یہ جو ہے ان دو, یہ کتاب اردو ترجمے والی بھی ملتی ہے, گجراتی ترجمے والی بھی ملتی ہے. گجراتی ترجمہ جو ہے, ایک تو گجراتی لیپی اور اردو زبان وہ بھی شائع ہے, وہاں سورت سے شائع ہوا ہے, فرمان ابراہیم صاحب پٹنی دامودر کا تم نے بھی شائع کر دیا ہے, اور اس پر وہ گجراتی اردو زبان ہے, وہ گجراتی لیپی ہے, گجرات اردو زبان. اور گجراتی لیپی اور گجراتی زبان وہاں راندیر اشرفیہ مدرسہ سے, اور وہاں ترکیسر تبلیغ آفس سے مولانا نور گفت صاحب نے شائع کی تھی. وہ گجراتی زبان بھی ہے اور گجراتی لیپی بھی ہے, تو وہ لے لیں اور ان دعاؤں کے ساتھ اس کو بھی دیکھا کریں. اگر بعض عورتیں وہ ہوگی جن کو عربی میں پڑھنے میں سمجھ نہیں پڑے گی, تو وہ گجراتی میں جو دعائیں وہی مانگ لیں, اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں, اور تو گویا اس کو پابندی سے خالی پڑھنا نہیں ہے, دعا کی طرح اس کو مانگنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت پیاری پیاری دعائیں ایسی ہیں جس میں دنیا کی آخرت کی بہت ساری, ایک ایک دعا میں کئی کئی نعمتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دی, مانگنے کا طریقہ بتایا. ایسی دعائیں جس میں دنیا آخرت کی بہت ساری نعمتوں کو سمو لیا گیا ہو, جمع کر دیا گیا ہو, ایسی دعا کو ان کے یہاں جامع دعا کہتے ہیں. تو ایسی دعائیں بھی بہت ساری ہیں, تو ان دعاؤں کو یاد کر لیں, زبانی یاد کر لیں, عربی میں نہ آئے تو گجراتی میں یاد کر لیں, تاکہ یہ بڑی راتیں آتی ہیں, شب برات ہیں, رمضان کی راتیں ہیں, یا اللہ آپ کو موقع دے حج میں جاویں, عمرے میں جاویں, مقدس مقامات کی زیارت پر, تو وہاں جا کر کے آپ اپنے طور پر دعا مانگ سکتے ہیں. حالانکہ آج کل ایک مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ لوگ دعا مانگنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے دعا کا طریقہ نہیں جانتے. بڑی راتیں آتی ہیں تو لوگ کیا سوچتے ہیں, شب برات ہے تو آپس میں بات کریں کہ آج کہیں پروگرام ہے, کہیں چلو جامع مسجد میں یا اپنی مسجد میں فلاں قاری صاحب کا, فلاں مفتی صاحب کا پروگرام ہے, وہاں جاؤ. وہ پروگرام کوئی تقریر سننے نہیں جاتے, کہہ کے لیے جاتے کہ تقریر کے بعد دعا ہوگی تو اس میں شریک ہو جائیں گے. دعا کے معاملے میں بھی ہم دوسروں کے محتاط بن گئے, ہم نے سیکھی نہیں. اس لیے خود ان دعاؤں کو, بہت ساری دعائیں یاد کر لو اور اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. تو بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ تو کتاب کی دعائیں بھی, اس کے علاوہ بھی روزانہ ہر ایک بہن اور بیٹی کو چاہیے کہ وہ 10-15 منٹ الگ سے دعا مانگے, اس میں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی سہیلیوں کے لیے, پوری امت محمدیہ کے لیے اس میں دعا کی عادت ڈالے. روزانہ ہمیں ہمارے کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں جس کے لیے ضرورت رہتی ہے دعا کی, کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی کیا ہے, اس کے لیے دعا دوسروں سے کہتے ہیں, خود بھی کرنی ہے. اور اسی طرح ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں, رشتے دار, بھائی بہن, چچا خالہ پھوپھی, وہ بھی اس قسم کے مسائل سے جو ہے دو چار ہوتے ہیں, تو ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہماری سہیلیاں, ملنے والی عورتیں, انہوں نے بھی کہہ رکھا ہوتا ہے ان کے لیے بھی, اور پوری امت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کوئی بھی امتی جہاں کہیں بھی ہے, اس پر کوئی تکلیف مصیبت آ رہی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی وجہ سے دکھنا چاہیے. بھائی یہ جو ہے یو پی میں یا بہار کے اندر سیلاب آیا, اس کی وجہ سے لوگوں کے مکان بہ گئے, لوگ بے گھر ہو گئے, تو اب کوئی آدمی یوں سوچے کہ یو پی میں آیا ہمارے باپ کا کیا گیا, یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے. وہاں بھی اللہ کے بندے جو ہیں وہ حضور کے امتی ہیں. حضور کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے. جیسے ان کا اگر پیسوں سے مدد نہ کریں تو کم سے کم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دیں کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کی تکلیف کو دور فرما. اسی طرح فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, شام میں ظلم ہو رہا ہے, عراق میں ظلم ہو رہا ہے, اب وہاں سنتے ہیں, اب وہاں جا کے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, تو کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے اللہ تو اپنے ان بندوں کو ظلم سے نجات دے. تو بہرحال یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے امتیوں پر دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے حالات آویں تو ان کے لیے ہم دعا کا اہتمام کریں. یہ ایمان کا, حضور کے ساتھ محبت کا اور ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. تو بہرحال اس کی بھی دعا میں اس کا بھی اہتمام کریں. یہ حزب العظم کے علاوہ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سلام پھیر کر اور سنتوں نفلوں سے فارغ ہو کر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, اور یہ سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا ہے کل 6 مرتبہ, 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ اور سوتے وقت. اس کا نام ہے تسبیح فاطمی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بتلائی تھی, اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو گھر کا کام کاج ہونے کی وجہ سے ذرا تکلیف ہوتی تھی. ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بانیاں غلام خادم لوگ آئے ہیں کام کرنے, تو اس نیت سے گئی تھی کہ کچھ مل جائے ایک آدھ بانی تو گھر کے کام کاج میں جو ہے وہ مدد ہو جائے. اس وقت حضور کے پاس دوسرے لوگ تھے تو وہ بات نہیں کہہ سکی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بات کہہ کر آئی. جب حضور تشریف لائے گھر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے بتلایا. تو رات کا وقت ہو گیا تھا, عائشہ کے بعد حضور ان کے گھر گئے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر, اور وہ حضرت علی حضرت فاطمہ لیٹ چکے تھے. پھر بھی حضور وہاں گئے اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو اس سے بہتر چیز تم کو بتلاؤں, اور وہ یہ ہے کہ سوتے وقت تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اور بزرگوں نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اس تسبیح کی برکت یہ بھی ہے کہ گھر کے کام کاج کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے جسم میں وہ دور ہو جاتی ہے. یہ تو عورتوں کے لیے بہت بڑا ایک بہترین شاندار گویا نسخہ بھی ہے. تو بہرحال یہ تسبیح فاطمی کل 6 مرتبہ پڑھنی ہے, 4-5 مرتبہ نماز کے بعد سوتے وقت. اب سونے کا جب ارادہ کرو نا تو سونے کے جو آداب ہیں وہ ذرا معلوم کر لینے ہیں. اب بہت سو کو معلوم ہوں گے آپ کے اس میں, بھائی سونے سے پہلے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لو, پھر مطلب بستر پر آؤ تو لیٹ مت جاؤ بلکہ یہ تسبیح پڑھ لی. آپ کا جی آپ کو یوں کہے گا لیٹ جاؤ, لیٹے لیٹے پڑھتے ہی. اب جی کے کہنے کے مطابق لیٹ کر جب پڑھنا شروع کیا تو ابھی تو 8-10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا نہیں تھا کہ آنکھ لگ گئی. تو وہاں یہ ہوتا ہے ایسا, نفس اور شیطان اسی طرح ہم سے چھڑواتے ہیں. اس لیے لیٹنا نہیں بلکہ جب جی یوں کہ لیٹ کر پڑھو تو آپ اپنے جی ہی میں پوچھو کہ بھائی اس کو پڑھنے میں کتنی دیر ہوتی ہے. 2 منٹ بعد میں لیٹیں گے تو باہر آپ بیٹھ کر کر اس کو پورا کرو. اس کے بعد پھر دوسرا کام جو ہے یہ کرنا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا اول آخر یاد ہے تو وہ, اور چاروں کل بسم اللہ سمیت پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کرو. دم کر کے پھر اپنے سر پر, چہرے پر, جسم کے اگلے اور پچھلے حصے پر, جہاں تک ہاتھ جاتا ہے سب پورے جسم پر ہاتھ پھیر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل بھی کرتے تھے سونے سے پہلے, یہ بھی سنت ہے. اس کے بعد لیٹ جاؤ. لیٹنے کا جو سنت طریقہ ہے, دائیں کروٹ پر دائیں رخسار کے نیچے دائیں ہاتھ رکھ کر اور پھر دعا پڑھ لو. بہت ساری دعائیں سوتے وقت کی ہیں, ان میں سے ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بھی یاد ہے, اللہم بسمک اؤمنتو واحدا. یہ دیکھو یاد ہے, لیکن میں اگر ابھی پوچھوں کہ بھائی رات کو آدھا جب گزشتہ رات کو سوئے تھے تو سب کا بڑی جی جگہ نہیں ہوئی. حال یہ ہے یاد سب کو ہے. اس طرح ساری دعائیں بہت ساری یاد ہیں, جیسے بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ معلوم ہے کہ بھائی پہلے دعا پڑھ لو بسم اللہ اللہم اعوذ بک من الخبائث والخبائث, اور پھر الٹا پاؤں رکھو, پھر سیدھا پاؤں رکھو, پھر جب فارغ ہو کر باہر نکلو تو پہلے سیدھا نکالو پھر الٹا نکالو, پھر باہر آ کر دعا پڑھو غفران کا الحمدللہ الذی اذهبنی عن العذاب. سب کو معلوم ہے, لیکن میں پوچھوں گا ابھی آخر میں جب گئے تھے بیت الخلاء میں تو اس طرح کام کیا تھا کہ نہیں؟ تب تقاضا پیدا ہوتا ہے تو ہم بھاگے دوڑے جاتے ہیں, جلدی سے دروازہ کھولا اور گھس جاتے ہیں,
पता ही नहीं कौन सा पांव पहले कौन सा पांव बाद में, दुआ तो कहां याद रहती है। ये जो मिजाज बनाया है उसी को ठीक करने की जरूरत है। हर काम का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया, किस तरह करना है, उस वक्त क्या पढ़ना है, शुरू में क्या पढ़ना है, अखीर में क्या पढ़ना है, इसी को आदाब कहते हैं। तो आप इसी तरह सब खाना पीना सोना जागना उठना बैठना कजाए हाजत के लिए जाना निकलना सब काम अगर आप इस तरह करोगी ना तो उसका फायदा ये होगा कि आपकी पूरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक होकर इबादत बन जाएगी। कोई ज्यादा नफले पढ़ने की भी जरूरत नहीं, यही सब इबादत है। बाला ये तो करने की चीजें हुई। बचने की चीजों में जैसा कि अभी आपने बैत में कहा था कि कोई गुनाह नहीं करेंगी, हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। खास तौर पर चार गुनाह ऐसे हैं जिनसे बचने की खास कोशिश करनी है। एक तो आंख की हिफाजत, नामहरम मर्द और जो है नामहरम मर्दों की तस्वीरें चाहे वो अखबार में हो साइन बोर्ड पर हो या और जो है आजकल तो ये मोबाइल की वजह से इंटरनेट का एक सिलसिला चला है अल्लाह की बना बड़ी खराब, उसकी वजह से सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो ये जो है एक आंख की बदनिगाही से अपने आप को बचाना। दूसरा है जबान की हिफाजत, जबान के गुना लड़ाई झगड़ा गाली गलौज गीबत तोहमत बेकार बैठे बैठे गपशप, ये रिबत के मामले में औरतें जरा कमजोर और ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में, अगर तो मर्द भी कम नहीं लेकिन औरतों बैठती है तो कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू ही हो जाता है, इसलिए जो है ये जबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है वो बदगुमानी और ऐब जोई। हमारा सबसे बड़ा होशियार चालाक वो हमको दूसरों में उलझा कर रख देता है, हम अपनी जात को नहीं देखते दूसरों को देखते हैं, जिसको भी देखेंगे हमारा नफ्स क्या कहेगा उसमें ये ऐब है ये ऐब है ये ऐब है, सबके ऐब हमको नजर आते हैं और अपने ऐब जो हमारी निगाहों के सामने हैं वो हमको नजर नहीं आते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। कल को कयामत में अल्लाह ताला हमसे ये नहीं पूछेंगे कि फलाना क्या करता था, फलाने में क्या कमजोरी थी क्या ऐब था, बल्कि हमसे पूछेंगे तुमने क्या किया। इसलिए भाई बड़ी मुबारक है वो बंदी या बंदा जो लोगों की तरफ से आंखें बंद कर ले, अपने आप को देखे, अपनी कमजोरियां अपने ढूंढ करके उसको ठीक करने की कोशिश करे। और चौथा हराम लूटना, हराम कमाई के जरिए से जो गिज़ा हासिल की जाती है वो भी अल्लाह की नाफरमानी पर डालती है। आप तो कमाने नहीं जाती लेकिन आपके शौहरों का अगर जरिए माश कमाई का जरिया खुदा ना करे शरीयत के खिलाफ हो तो आप तंबीह कर दो कि नहीं हम ऐसा नहीं, हम भूखा रहना गवारा करेंगी लेकिन ये हराम का लुकमा पेट में जाए ये हमें गवारा नहीं। आप अपने आप को अपनी औलाद को अगर नेक बनाना चाहती हैं तो उसका आसान रास्ता यही है कि हलाल गिज़ा का एहतमाम करें। बहरहाल कोशिश यही हो कि ये चार क्या कोई भी गुनाह हमसे ना हो, और खुदा ना करे हो गया तो फौरन तोबा में देर न लगाए। जितनी देर तोबा में लगाओगी उतनी ही अल्लाह ताला से दूरी बढ़ती जाएगी। तो बहरहाल ये है करने बचने की चीजें। उस पर अमल का आसान तरीका यह है कि अपना माहौल जो है अपना अपनी कंपनी अपना उठना बैठना नेकों के साथ हो। पहली बात तो ये कि औरतों को तो शरीयत ये कहती है कुरान में है वकर्ण फी बुयूतिकुन्न कि तुम अपने घरों में जमकर बैठी रहो। वह औरतों को शरीयत ये चाहती है कि औरतें घर से बाहर न निकले, बहुत मजबूरी कोई शरई या तबी जरूरत ऐसी है कि बाहर निकले बगैर पूरी नहीं होती। अब तो तबी जरूरतों के लिए भी बैतुल खला वगैरह घरों में बन गए, पुराने जमाने में नहीं होते थे, इसलिए औरतों को तो घर ही में रहना है और जितना ज्यादा वो घर में रहेंगी उतनी ज्यादा वो महफूज रहेंगी। ना आप किसी के यहाँ जाए ना किसी को अपने यहाँ आने दें, ये दूसरों को आना ये भी खतरे से खाली नहीं। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं थोड़ी देर के लिए आपके घर में आ गई ऐसी बातें करके गई कि आग लगा के गई। इसलिए सही सलामती इसी में है कि हम न खुद जाएं किसी के यहाँ न बिना जरूरत किसी को आने दें, ये दूसरों के साथ उठने बैठने की आदत ही नहीं। अपने घर में अपनी बच्चियां हैं अपने बच्चे हैं अपने घर के लोग हैं बस उन्हीं में मिलजुल करके बैठो और उन्हीं के दरमियान रह करके जो है रोजाना नमाजों का तज़किरा शरीयत के आदाब का तज़किरा नेक कामों का तज़किरा घर के कामकाज का तज़किरा, गोया आपका सारा वक्त इसी में मशगूल होना चाहिए। आपके जो बच्चे हैं उनकी तरबियत की तरफ आप जितना भी ध्यान देंगे, इसलिए कि बच्चों की तरबियत की शुरुआत तो माँ के पास ही होती है,
ماں کی گودی اس کا پہلا مدرسہ ہے، اس لیے آپ جیسا ان کو بنائیں گی ویسا بنیں گی، بلکہ آپ کا آپ اگر باپ بیچارہ محنت کرتا ہے اور ماں ایک جملہ کہہ دیتی ہے تیرا باپ تو پاگل ہے، اور یہ کہہ کر کے باپ کی ساری محنتوں میں پانی پھیر دیتی ہے، اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ماں جتنا بھی توجہ کرے گی اتنا بچہ نیک بن سکتا ہے. یہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے، بڑے بڑے علماء، ایسے لوگ جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی اسلام کی، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو اور ان کو بڑا بنانے میں بڑا حصہ ان کی عورتوں کا ہے، کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، کسی کی بیوی کا. اس لیے آپ جو ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہیں. ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں، اپنے اوقات کو صحیح گزاریں، پانچوں نمازوں کا اہتمام، 24 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل ہو. فلا وقت ہم گھر کی سب بچیوں کو لے کر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں گی، صبح اور شام جب آپ تسبیح کے لیے بیٹھیں تو اپنی بچیوں کو بھی ساتھ میں بٹھائیں، ان کو جو ہے کھاتے پیتے وقت سنندہ کے وقت آداب کہ بھائی تو بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کر کے آداب کا ہر ایک روزانہ تذکرہ بھی ہو. کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا کر کھانا مت نکالو، 5 منٹ ٹھہر جاؤ، اور پھر اپنے بچوں سے پہلے تو ان کو روزانہ خود بتاؤ کہ دیکھو کھانے کا ادب یہ ہے، ایک ادب یہ ہے، دوسرا ادب یہ ہے، اس طرح دھیرے دھیرے سارے آداب یاد کراؤ، اور پھر جب یاد ہو جائیں تو روزانہ دسترخوان بچھا کر کھانا نکالنے سے 5 منٹ پہلے جو ہے ان سے زبانی سن لو، پھر کھانا نکالو. اگر یہ آپ عادت ڈالیں گی تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہی حال سونے کے آداب، دوسرے آداب. تو بہرحال یہ بچوں کی تربیت جو ہے، اسی طرح آپ کے بچے بچیاں باہر جاتی ہیں اسکول مدرسے، ان پر آپ کو نگرانی کرنی چاہیے. باپ کا بےچارا کاروبار میں لگا ہوا ہے، کہیں نوکری پر ہے، کہیں جو ہے دکان پر ہے، کہیں تجارت میں ہے، کہیں اور ہے، اس کو حال نہیں. ماں سارے حال سے واقف ہوتی ہے، خاص کر بچیوں کے حال سے، اور آج کل بچیوں کی طرف زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. تو بہرحال آپ جتنا کوششیں کریں گی انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کا گھر جو ہے نا جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی چین اور سکون، آخرت میں بھی چین اور سکون. آج تو آپ دیکھیں گی لوگوں کے گھروں میں دولت تو ہے، بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، دولت ہے، لیکن چین اور سکون چھن گیا ہے یہ انہی حالات کی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم چین اور سکون، یہ اصل زندگی کی متاع سرمایا ہے. جو ہے بنگلہ بننے کا شاندار، آپ نے پلنگ بنا لیا، اچھا بستر بنا لیا، تو نیند تھوڑی آئے، نیند کا آنا تو دوسری چیز پر لوگوں کو ہے. اسی طرح شاندار کھانا بنا لیا تو کوئی پیٹ رہا، وہ تو بھوک پر ہے. تو بہرحال یہ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اصل نعمتیں جو ہیں اللہ کی، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس طرح اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں. کوشش یہی ہو کہ ایک بھی گناہ ہم سے نہ ہو، اور خدا نہ کرے ہو جائے تو فوراً توبہ. تو بہرحال یہ ہے بیت کا خلاصہ جس کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو پہنچا دی جائے گی، اور 40 درود چھپے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے. اور حزب العظم جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتلایا، آپ کہیں کسی کتب خانے سے، ڈیپو سے منگوا لیجیے تو انشاءاللہ، اور پھر اپنا اوقات کا ایک نظام، ٹائم ٹیبل بنا کر اس کے مطابق گزاریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا کر دیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بقدر ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تیری بندیاں جنہوں نے تیرے سامنے توبہ کی ہے، اے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر دے. سچی پکی توبہ کی جو آثار اور انوار و برکات ہیں، اے اللہ ان سے ان کو مالا مال فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کے سلسلے میں چشتیاں سلسلے کے اندر داخل ہوئی ہیں، اے اللہ سلسلے کی برکات سے بھی ان کو مالا مال فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی مکمل پیروی نصیب فرما. آئندہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ گھر میں رہتے ہوئے اپنی اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، اے اللہ اور اپنی اصلاح کی طرف اللہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے ان کی ان کے تمام متعلقین کی حفاظت فرما. ان کو تمام متعلقین کو صحت دے, قوت دے, عافیت دے, سلامتی دے, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اولادوں کو اللہ علوم نافعہ اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. ان کے اولاد کی بھی بہترین تربیت فرما ایسی کہ جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, ان کے دل کو سرور ہو اور وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما, اور جو بیماریاں ہیں ان سے بھی مکمل صحت و شفا عطا فرما, جو پریشانیاں ہیں ان سے نجات عطا فرما. جن کی ازدواجی گھریلو زندگیاں تلخی کا اور پریشانی کا شکار ہیں اللہ ان کو خوشگوار زندگی عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اسے عطا نجات عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیری تمام بندیوں اور بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.